بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ سلف سے حسن ظن اور موجودہ بزرگوں کی خوشنودی سے انابت کی توفیق اور برکت ہوتی. جو دنیا میں اللہ والے جا چکے ہیں محدثین فقہا، ان سے حسن ظن، ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اور جو موجودہ بزرگ ہیں ان سے خوشنودی، اس سے انابت کی توفیق ہوتی اور برکت ہوتی. بہت اہم چیز، سلف سے حسن ظن اور موجودہ بزرگوں کی خوشنودی سے انابت کی توفیق اور برکت ہوتی. اب یہ دونوں چیزیں کم ہو گئیں، اسلاف کے بارے میں بدگمانی اور جو موجود ہیں ان سے بھی بدگمانی. دونوں چیزیں کم ہو، اس لیے آج علم و عمل میں برکت نہیں. پہلے بھی لوگ اتنا ہی پڑھتے تھے جتنا ہم پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ پوری رات ہی جا کے مطالعہ کرتے ہو، لیکن ان کے اندر صفات ایسی ہوتی تھی جس کی برکت سے ان کے علم میں برکت بہت ہوتی، ان کا علم نافع ہوا کرتا تھا ان کے لیے بھی اور مخلوق خدا کو بھی، ان صفات کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے برکت ہوتی تھی. ورنہ وہ بھی یہی کتابیں پڑھتے تھے اور اتنا ہی وقت لگایا کرتے، لیکن ان کے علم میں برکت بہت ہوتی تھی. فرمایا سلف سے حسن ظن اور موجودہ بزرگوں کی خوشنودی سے انابت کی توفیق اور برکت ہوتی. میں نے عرض کیا کہ اب اسلاف سے بھی بدگمانی ہے اور جو موجود ہیں ان سے بھی بدگمانی ہے. جس کی نحوست یہ ہے کہ آج علم میں برکت نہیں، حالانکہ بدگمانی تو صرف اپنے نفس سے کرنی چاہیے، لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں بدگمانی پیدا کرنے کے راستے کہ کوئی ایسی چیز سوچ لو تاکہ ان سے بدگمانی ہو جائے، ڈھونڈتے ہیں. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کی اصلیت یہی بدگمانی ہے کہ وہ اسلاف سے بدگمانی رکھتے. اور آج کی طالب علم کی سب سے بیماری یہ کہ جو موجود ہیں ان سے بدگمانی رکھتے. ہر باطل فرقے کی بنیاد اس بدگمانی پر، محدثین نے یہ کیا، فقہا نے یہ کیا، اور انہوں نے یوں کیا، بدگمانی. میں صحیح کر رہا ہوں. اور موجودہ طالب علموں میں جو بیماری ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو موجود ہیں ان سے بدگمانی ہے، بدگمانی. فرمایا سل سے حسن زن اور موجودہ بزرگوں کی خوشنودی سے انابت کی توفیق اور برکت ہوتی. فرمایا سل سے حسن زن اور موجود بزرگوں کی خوشنودی سے انابت اور دعاؤں میں تضرع پیدا ہوتا اور برکت ہوتی ہے. اس کے برخلاف ان سے سوئی زن اور ان کے عدم احترام سے پوری زندگی پہ اثر پڑتا ہے. نہ تزکیہ قلب کی توفیق ہوتی ہے اور نہ انابت کی توفیق نصیب ہوتی ہے. نہ دعاؤں میں ابتہال اور تضرع پیدا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ برکت پوری طرح ختم ہو جاتی ہے. کسی چیز میں برکت نہیں رہتی. بہت ڈرنے کی بات ہے. کبھی تو اس بدگمانی سے ایمان بھی سلب ہو جاتا. میں نے عرض کیا نا کہ ہر باطل فرقے کا جو پیشوا ہے اس کی زندگی میں جو اصل برائی وہ کیا بدگمانی ہے. اور آج جو شیطان نے ہمیں اصلاح سے محروم کر رکھا ہے وہ یہی بدگمانی ہے. ایک آدمی باہر سے آئے, داڑھی ٹوپی پگڑی پہنی ہوئی, اس نے پانی پینا شروع کر دیا اور کھڑے ہو کے پانی پی لیا. ابھی اندر ہی اندر بدگمانی, اتنا بڑا بزرگ ہے کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے. ارے میاں کھڑے ہو کے پانی پینا حرام تو نہیں ہے نا, لیکن جو تم نے حرکت کی وہ تو حرام کی, بدگمانی کی. دوسروں کو تو ہم بہت باریک چھننی سے چھاننا چاہتے ہیں. یہ شیطان ہے, اللہ میاں تو آسان کر دیا, اللہ ان اولیاء اللہ, اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہیں. یعنی کوئی آدمی ایسا ہے جو کبائر سے بچتا ہے اور صغائر پہ اصرار نہیں کرتا, وہ ولی ہے. کوئی ایسا بھی نصیب ہو جائے بڑی نعمت. ہم تو اسلاف کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں. حالانکہ خاص دعا سکھائیے قرآن میں ایمان والوں کے لیے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ایمان والوں کے لیے میرے دل میں کھوٹ آئے, بدگمانی آئے, اللہ مجھے اسے محفوظ فرما. تو فرمایا سلف سے اور موجود بزرگوں سے بدگمانی اور بد احترامی کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ دل کی رقت ختم ہو جاتی, تضرع نصیب نہیں ہوتی, اور اس کے کسی چیز میں برکت نہیں رہتی. تو پہلے لوگ بھی اتنا ہی پڑھتے تھے جتنا ہم پڑھتے ہیں, لیکن ان کے علم میں وقت میں برکت بہت ہوتی. کیوں؟ صفات ہوتی تھی, ان کی اخلاقیات بہت اچھی ہوتے تھے, ان کے ظاہر باطن کے اخلاق بہت اچھے ہوتے تھے. ظاہر کے بھی اخلاق ہوتے ہیں, باطن کے بھی اخلاق ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے ہوتے. ان کے علم میں برکت بہت ہوتی. اس ضمن میں ایک واقعہ سنایا. فرمایا ہمارے ایک عزیز تھے, انہوں نے بیان کیا کہ ان کے والد حضرت مدنی سے بیعت تھے. حضرت مدنی رمضان گزارنے کے لیے موجودہ بنگلہ دیش کسی علاقے میں جاتے تھے. ہمارے والد صاحب بھی گئے. ہم 15-16 سال کے والد صاحب کے ساتھ ہو گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب تحریک زوروں پر تھی. ان کے مخالف علماء کی توہین بھی کی جاتی تھی, اور بے بگانہ ان کی پگڑی اچھالی جاتی تھی۔ حضرت مدنی بھی تحریک پاکستان کے رائے میں مخالف تھے۔ ایک شخص نے حضرت مدنی کی ٹوپی جو وہاں کہیں رکھی ہوئی تھی لی اور پاؤں سے اس کو روندا، اور دوسری دن ایک قریبی تالاب میں کود کر اس نے خودکشی کر لی اور حرام موت مر۔ ایک دن اللہ والی کی ٹوپی کی بے ادبی کی اور دوسرے دن اللہ نے سزا کیا دی، خودکشی کر کے مر رہا۔ حضرت نے کہا اللہ اکبر، چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگے بہت ڈرنے کی بات ہے جب اللہ فرما رہا ہے من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست اور ولی کو کوئی اذیت پہنچائے میرے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان، میرا اس سے جنگ کا اعلان۔ جب اللہ جنگ کا اعلان کرے تو اس کو تو خیر کی توفیق کیسے ہوگی؟ زندگی پر وہ ٹھوکرے کھائے گا اور کبھی کامیابی نہیں ہوگی، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو کبھی اسلاف سے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، اور کبھی موجودہ بزرگوں سے بدگمانی اور بد احترامی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں آج تو بھائی اتنے لوگ ہیں، ان کا کام ہی سلف کے کارناموں پر پانی پھیرنا، کچھ لوگوں کی ساری محنت ہی اس پہ لگ رہی ہوتی کہ سلف کے کارناموں کو کس طریقے سے مسخ کر دیا جائے اور ان کے کاموں پر پانی پھیر دیا جائے اور ان سے کس طرح بدزن کر دیا جائے۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، اساتذہ کے بارے میں بدگمانی پھیلانا، بڑوں کے بارے میں بدگمانی پھیلانا، ان کا کام ہی ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے، اور دور دور کے لے کے آتے ہیں جو ان بڑوں کو اس کی حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور یہ لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ حد ہے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید تک کہنے کے لیے تیار نہیں، قتیل کہتے ہیں، جس سے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی خاطر اسلام کی سربلندی کے لیے جان دھڑ کی بازی لگائی اور اپنا سب کچھ قربان کیا، گھر لٹایا، سر کٹایا، اور بدگمانی۔ ایک گستاخانہ بات تقدیر بدل سکتی، ایک گستاخانہ بات تقدیر بدل سکتی۔ اچھا خاصا صحیح چل رہا تھا، ایسی گستاخانہ بات کی ساری زندگی کی تقدیر ہی بدل گئی۔ ایک کلمہ تقدیر کو بناتا ہے یا بدل دیتا ہے، ایک گستاخانہ بات زبان سے نکلی اور پوری تقدیر بدل گئی۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، زبان کی غیبت بھی بری اور دل کی غیبت بدگمانی ہے، یہ بھی بہت بری۔ بدگمانی دل کی غیبت کا نام ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی کے اندرون میں بگاڑ ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کی تمام خارجی چیزوں پہ پڑتا ہے۔ اندر کا بگاڑ ظاہر کے بگاڑ کا، ظاہر کا بگاڑ اندر کے بگاڑ کا اثر ہوتا ہے۔ کیلا اندر سڑ جائے تو اوپر کا چھلکا گواہی دیتا ہے اندر کیلا خراب ہے، تربوز اوپر سے خراب ہو جائے تو علامت ہوتی ہے اندر گڑبڑ ہے۔ تو آدمی کا ظاہر بگڑا ہوا ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ اندر بگاڑا ہے, اس کی کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں ہوتی, اس کی ساری ظاہری معاملات بگڑے ہوئی ہیں, یہ علامت ہے کہ اس کے اندر بگاڑے اصل میں, جس کا اثر اس کے ظاہر پہ پڑ رہا. حضرت بھائی, جب آدمی کے اندرون میں بگاڑ ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے تمام خارجی چیزوں پہ پڑتا ہے, اور اس کی کوئی کوشش سود مند نہیں ہوتی. کوشش کرتا ہے نتیجہ نہیں نکلتا, کوشش کرتا ہے نتیجہ نہیں نکلتا, کوشش کرتا ہے نتیجہ نہیں نکلتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے لیکن ان کی کشتی کنارے پہ لگ جاتی, اور بعض لوگ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اندر ہی درمیان میں اٹک کے رہ جاتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہی نہیں. ٹھیک, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اسباب نہیں ہوتے, وسائل نہیں ہوتے, اللہ وسائل دیتا ہے اسباب بھی دیتا ہے اور چیز بھی ہو جاتی, حالانکہ کوئی ان کی فیکٹری نہیں چل رہی ہوتی, کارخانہ نہیں چل رہی ہوتی, آمدنی طے نہیں ہوتی. تو ظاہر کی درستگی کا بڑا تعلق اندر کی درستگی کے سے ہے, اور باطن کی خرابی کا اثر اس کے تمام خارجی معاملات پہ پڑتا ہے. حضرت فرمایا جب آدمی کے اندرون میں بگاڑ ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے تمام خارجی چیزوں پہ پڑتا ہے, اور اس کی کوئی کوشش سود مند نہیں ہوتی. اسی طرح جب آدمی اندرونی حالت اچھی ہو جاتی ہے تو باہر بھی اس کا اثر پڑتا ہے, سب اس کو مانتے ہیں اور اس کے قریب ہوتے ہیں, اور اس پر لوگوں کا اعتماد بڑھنے لگتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, سلاسل اربع کے دیگر مشائخ جنید بغدادی, امام غزالی, امام ابن تیمیہ, سب کا یہ حال تھا, ہر طرح کے لوگ ان کے ساتھ جمع ہو گئے تھے. ایسا بھی ہو کہ دو سخت ترین دشمن ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں, لیکن دونوں ان کے پاس جمع ہو گئے. سید صاحب کے سفر میں بارہا ایسے واقعات ہوئے ہیں. بات یہ کہ جب لوگ اس کو مخلص سمجھتے ہیں اور اس کے اخلاص میں شک نہیں رہ جاتا, پھر لوگ اس کے پر اعتماد کرنے لگے. تقریروں سے لوگ اعتماد نہیں کرتے, تحریروں سے بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے. اعتماد تو کرتے ہیں, جتنا میری اندر کی درستگی ہوگی اس پر لوگوں کا اعتماد مجھ پہ پڑے گا, اور یہ ان کی تربیت کا باعث بنے گا, یہ تربیت کا باعث. اندر کی درستگی سے اعتماد بڑھتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اعتقاد بڑھتا ہے, اعتماد بڑھتا ہے. جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں, جو بد فطرت ہوتے ہیں, تو اللہ کے نبی کی صحبت میں بھی آئے محروم رہے, وہ تو آپ زمین میں کچھ کرتے تب بھی کہتے جادی, آپ آسمان میں کچھ کرتے تب بھی آپ کو جادو کہتے تھے. ان کو تو ہر چیز میں پھر جادو نظر آتا, لیکن جو سلیم الفطرت ہوتے تھے وہ فوراً ہی آپ سے متاثر ہوئے. تو باطن کی درستگی اہم ہے. دعوتی کام میں سب سے اہم ہے کہ میرا اپنا باطن کتنا اچھا ہو جائے, میری خلوتیں, میری تنہائیاں, میری تاریکیاں کتنی صاف ستھری اور پاکیزہ ہیں, اس سے اعتماد بڑھتا ہے. دیکھو بھائی, زمانہ ہمیشہ کمال کے آگے جھکتا ہے, زمانہ ہمیشہ کمال کے آگے جھکتا ہے. فرمایا زمانہ چاہے بدل جائے لیکن یہ ہمیشہ انسان کی فطرت رہی ہے کہ وہ کمال کو تسلیم کرتا. زمانہ کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کمال کو تسلیم کرتا. اس کے آگے جھک جاتا. اچھا, کمال یہ نہیں کہ بس ایک کلاس میں ممتاز آ گیا، کمال ہو گیا. کمال تو یہ ہے کہ لاکھوں میں پھر وہ ایک ہو. اور اس کے آگے جھک جاتا ہے، لیکن کمال واضح اور نمایاں ہو، معمولی کمال نہیں. یہ تقریر کرتا ہے اور اس سے اچھی تقریر کرتا ہے، یہ مضمون لکھتا ہے اور اس سے اچھا مضمون لکھ لیتا ہے. 19-20 کا فرق کوئی چیز نہیں ہے بھائی، بلکہ کمال سب سے ممتاز ہو. حقیقت یہ کہ جب انسان دوسرے کے اندر وہ چیز دیکھتا ہے جو اپنے اندر نہیں پاتا، بلکہ ہزاروں میں نہیں پاتا، اور ایک ایسا شخص مل جاتا ہے جس کے اندر اس کو وہ کمال نظر آتا ہے اور اسے وہ چمٹ جاتا ہے، پھر اس کو مانتا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا مضمون میرا اچھا ہے اس سے، تھوڑی سی میری تقریر اس سے اچھی ہے، تھوڑی سی میری استعداد اس سے اچھی ہے. کمال ہو تو پھر واضح ہو اور نمایاں ہو، اور کمال کے ساتھ زہد بھی نصیب ہو جائے، استغنا بھی مل جائے اور ایثار بھی مل جائے، تو پھر یہ کمال مؤثر ہو جاتا ہے. ورنہ تو کمال عیبدار ہو جاتا ہے جب اس کے اندر حرص پیدا ہو جائے، جب اس کے دل کے دنیا کی رغبت پیدا ہو جائے، اور جب اس کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، تو پھر تو اس کا یہ کمال کیا ہوتا ہے؟ عیبدار ہو جاتا ہے. جب کمال ہو اور کمال کے ساتھ زہد بھی ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، استغنا بھی ہو، حرص نہ ہو، اور ایثار ہو، لالچی نہ ہو، تو پھر اس کا کمال بڑا مؤثر ہوتا ہے، بڑا مؤثر. تو چار خوبیاں ہو گئیں: کمال، زہد، ایثار اور استغنا. اگر یہ مل جائے نا تو کروڑوں میں ایک ہوگا، اور پھر یہی ہوگا. جس درجے کا ہو جائے اسی درجے کا اللہ رب العزت پھر اسے کام لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ ہے ایثار اور قربانی. آدمی چاہے جتنا با کمال ہو، 100 کمالات اس کے اندر جمع ہو، لیکن ایثار کا مادہ نہ ہو، دنیا کی طرف رغبت ہو، اس سے مرعوب ہو، تو ان کمالات کا بھی اثر نہیں پڑتا. بلکہ زہد، قناعت، ایثار، قربانی بہت ضروری ہے. جب یہ بات پیدا ہو جائے تو اس کی مثال بالکل شمع کی ہے، جلانے کی دیر ہے کہ پروانے ہر طرف ٹوٹ پڑیں گے. پروانوں کو دعوت دینے یا جمع کرنے کی ضرورت نہیں، پروانے خود اکٹھے ہو جائیں گے. ایسے ہی اس شخص کا بھی حال ہوتا ہے، ہر طرف سے لوگ پروانہ وار ٹوٹ پڑتے ہیں. اس سلسلے میں بزرگوں کے بہت سے واقعات سنائے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاؤں پھیلانا، شیخ عز الدین بن عبد السلام کے بادشاہ کی دست بوسی سے انکار کرنا، شاہ غلام علی دہلوی کی والی ٹونک کی امیر خان جوان کی مرید تھا، اس سے خرچہ لینے سے معذرت، اور حکیمانہ بات، مولانا عبد الرحیم رامپوری کا بریلی کالج میں تدریس کے لیے انگریز کی دعوت کو ٹھکرانا اور انگریز کا لاجواب ہونا. یہ تمام حیرت انگیز واقعات، یہ سب ان کے کمال کے ساتھ ساتھ ان کے اندر قناعت بھی موجود تھی. مولانا عبد الرحیم رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بریلی کے کالج میں تدریس کے لیے انگریز نے دعوت دی کہ ہمارے یہاں آ کے پڑھائے. حضرت کے یہاں چند طلباء پڑھتے تھے. انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میرے یہاں طلباء کا سبق ناگا ہوا. کہا نہیں، آپ وہاں تشریف لے آئے، طلباء کو بھی ہم وہاں ساتھ لے لیں گے، یہ بھی آپ کے پیرا رہ جائیں گے. فرمایا اچھا. پھر فرمایا میرے گھر میں میری بیر ہے، بیری کا درخت ہے، اس کو بیروں کا مسئلہ ہوگا، میں روز کھاتا ہوں. کیا روزانہ آپ کے یہ بیر روزانہ وہاں پہنچا دی جائیں گے؟ اچھا یہاں جہاں پڑھاتے تھے وہاں تنخواہ بھی نہیں تھی، وہاں تنخواہ بھی بہت تھی. آخر میں حضرت نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، اگر کل قیامت میں اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ ہمیں تمہیں علم دیا تھا اور تم اس نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ تمہیں وہاں پیسے زیادہ ملتے تھے اور یہاں پیسے نہیں ملتے تھے، بتاؤ میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ کہوں گا اس خاموش ہو گیا. اب وہ خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کمال کے ساتھ جب یہ ایثار بھی ہوگا نا اور یہ قربانی بھی ہوگی تب اس کا کمال مؤثر ہوگا، ورنہ تو سارے کمالات والے ضائع ہو جاتے ہیں. بتاؤ نا کوئی آدمی گمراہی پر تفسیر لکھ دے تو کوئی کمال تو ہوگا نا اس کے اندر. بغیر نقطے کے ہم ایک جملہ نہیں لکھ سکتے، اور جو آدمی بغیر نقطے کے پوری تفسیر لکھ دے کمال تو ہوگا نا. لیکن وہاں کیا ہے، دنیا پرستی ہے، اس کا کمال بکتا ہے، اس کا کمال فروخت ہوتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، دنیا کی منڈیوں میں بکتا ہے. تو کمال کے ساتھ ساتھ ایثار، قناعت، استغنا یو کہ ساری دنیا مل جائے اسے خرید نہ سکے. مطالعے کی وسعت اور تنوع دو چیزیں الگ ہیں، ایک وسعت دوسری تنوع. مطالعہ دونوں قسم کا ہونا چاہیے، مطالعے میں وسعت بھی ہو اور تنوع بھی ہو کہ مختلف چیزوں کا مطالعہ ہو، وہ رہنمائی میں ہو لیکن مختلف مضامین ہو، مختلف موضوعات ہو، اس سے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے. ایک تو ہے کہ مطالعہ وسیع ہو لیکن ایک ہی فن کو پڑھ رہا ہے وسیع، ایک ہی قسم کے مضامین پڑھ رہا، اور ایک ہی کہ تنوع ہو، مختلف قسم کے انواع کے موضوعات ہیں اور ان کیا کہتے ہیں وہ مضامین ہیں، تو اس سے ذہن میں بہت وسعت پیدا ہوتی ہے. تو وہ بڑوں کی رہنمائی میں اور ان کی رہنمائی لے کر کتابوں کا کچھ مطالعہ اس قسم کا بھی ہو، سوچنے اور موضوع کے مطابق بات کرنے کی پھر آدمی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جب مطالعے میں تنوع ہوتا ہے تو پھر موقع مناسبت سے بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اور مختلف مواقع پہ صحیح چیزوں کا نتائج تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا زبان کی گرفت میں ماہر القادری اور مولانا دریا بادی سب سے ممتاز ہیں. مولانا عبد الباری دریا بادی رحمۃ اللہ کی تفسیر بھی بڑی جاندار تفسیر ماجدی تھی. مولانا شمس الحق نے سوال کیا کہ مفتی احمد شفیع صاحب سے آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ تو فرمایا دمشق میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، ہندوستان سے ہم اور پاکستان سے مفتی صاحب اور مودودی صاحب مدعو تھے، سابق وزیر اعظم انڈونیشیا کو صدر اور ہمیں اور مودودی صاحب کو نئے صدر بنایا گیا تھا. مفتی صاحب اور مودودی صاحب ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے تھے، ہم مفتی صاحب کے پاس جا کر بیٹھے تھے اور ان کے احترام میں انہی کے ساتھ جلسے میں آئے تھے. وہیں تفصیلی ملاقات رہی، پھر کراچی میں ملاقات ہوئی. ابھی ان کے ایک لڑکے ہیں جسٹس مفتی احمد تقی عثمانی صاحب، ہم ان سے بھی اچھے ہمارے روابط ہیں. انہوں نے اپنی ایک کتاب پر ہمیں مقدم سے مقدمہ بھی لکھوایا. انہوں نے آسمانی مذاہب اور تورات اور انجیل کی تحریفات پر اردو میں کتاب لکھی ہے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب کی اظہار الحق کے طرز پر جو عربی میں ہے. فرمایا بعض لوگوں کے دل کی جگہ پر بھی دماغ ہوتا ہے. بعض لوگوں کے دل کی جگہ پر بھی کیا ہوتا ہے؟ دماغ ہوتا ہے. پھر اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بڑی گہری بات ہے. دماغ کی جگہ پر دماغ تو ہوتا ہی ہے، مگر یہ دل کی جگہ پر بھی دماغ ہوتا ہے. دل کا کام ہے رقت، خشوع، نرمی، ہمدردی، محبت. آج اس کا فقدان ہے، آج اس کا فقدان ہے. دماغ کا کام سوچنا، جانچنا، پرکھنا. آپ یہ جانچتا دماغ سے بھی اور دل سے بھی جانچتا ہی رہتا ہے. وہ جو رقت ہوتی ہے اور خوشبو ہوتا ہے اور وہ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ ناپید ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا، جانچنا، پرکھنا. آج یہ چیزیں بڑی کثرت سے ہیں لیکن دل کہیں نہیں، دل کہیں نہیں. فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اقبال کی بھی عجیب شان ہے. پھر یہ پورا قصیدہ سنایا. جب اس شعر پر پہنچے، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا. فرمایا ہم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مجاہد تھے، لیکن وہ بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے. ان کے مقابلے میں اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بہت ہی مثالی انسان تھے. اخلاص، ایمان، احتساب اور زہد اور تقویٰ سے متصف تھے. اس نے ان کے خلاف زبردست جہاد کیا اور ان کو عیسائیوں کو پسبا ہونے پہ مجبور کیا. فرمایا اس زمانے کے اندر تو صلیبی حملوں کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں تھا، کھوکھلے تھے. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پسپا کیا. لیکن آج مغربی حملہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. آج کے مغربی حملے میں پورا فلسفہ ہے. آج امریکہ اسرائیل کا پشت پناہ ہے. سب مل کر اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے دینی اہمیت ختم کریں، دین سے غفلت، دوری، اخلاقی پستی کو عام کریں. آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے مسلمانوں میں اخلاقی پستی انتہا کو ہے، اخلاقی پستی انتہا کو. اللہ مان والا پھر اور ایسی پستی ہے کہ اب وہ بد اخلاقی بھی نہیں لگتی. اخلاقی پستی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب اخلاق کا تصور بھی ختم ہو گیا ان کے یہاں. تو آج مسلمانوں کے اندر سے کس طرح دینی اہمیت ختم کریں، دین سے غفلت بڑھے، دوری ہو اور اخلاقی پستی عام ہو. سارا فلسفہ مغرب کا اس کے گرد گھومتا ہے. اس وقت عالم اسلام پر جن کا قبضہ ہے اور جس طبقے کے ہاتھ میں حکمرانی ہے، اس کو خوف ہے کہ کچھ لوگ دینی اہمیت اور قوت ایمانی اور اسلامی جذبات کے ساتھ اس کے تخت کو الٹ دیں گے، اس لیے وہ اپنی دنیا میں اسلامی طبقے کو کچلنا چاہتے ہیں اور دینی اہمیت کے نشانات کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو خطرہ درپیش رہتا ہے کہ یہ طبقہ ہمارے تخت کے لیے خطرہ ہے، ہماری حکمرانی اور ہماری بادشاہت کے لیے خطرہ ہے. اب ہم عمان گئے دو دن کے لیے، لوگ جا رہے ہیں، کسی سے نہیں پوچھا. جب ہم نظر آئے ٹوپی داڑھی اور پگڑی والے تو ہمیں اندر لے گئے کمرے کے اندر، پوری معلومات لینے لگے کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا کرتے ہیں. فکر ان کو یہ ہے کہیں کوئی دعوتی کام کے لیے نہ آیا ہوئی. بظاہر مسلمان ہندو آ رہے ہیں، سکھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اپنی بادشاہت کا خطرہ رہتا ہے، ان حکمرانوں کو اپنی حکمرانی کا ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ طبقہ اگر طاقتور ہوا تو ہمارا تختہ ہو جائے گا. مگر دینی اہمیت اور اسلامی جذبے کے ساتھ جو بغاوت ہوگی اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت کم لوگوں کو اس خطرے کا احساس ہے. آج کا سب سے مقدس اور اہم اور مقبول کام یہ ہے کہ اسلامی ممالک اور بالخصوص عرب ممالک میں دینی اہمیت پیدا کریں. آج وہاں اللہ کی رضا اور رسول کی اتباع وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں، صرف زندگی، بس خوشحالی، اقتدار، جانوروں کی طرح معاش زندگی کا سب سے بڑا مقصد. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم، جانوروں کی طرح بس زندگی، کہ ان کا مطمع نظر صرف یہ کہ بس مزے کی زندگی ہو، زندگی کسی طرح مزے کی ہو جائے. ہم جب شروع میں وہاں گئے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہندوستانی ہم کو اس طرح مخاطب کرتا ہے. کہرہ میں ایک شخص نے ناقدانہ مضمون لکھا مگر سید قطب کے مقدمے نے سب کو خاموش کر دیا، اور وقت بھی آیا کہ ہم نے کھل کر کہا اسمعی یا مصر، کہہ کر قوت کے ساتھ خطاب کی، لوگوں اے مصر سنو ہماری بات. عربوں کو سمجھانے کے لیے عربی پہ حبور حاصل کرنا ضروری ہے. ہمارے طلباء کو عربی پر عبور رکھنا چاہیے. سب سے پہلے مولانا مونگیری کو اس کا خیال آیا، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کو مخاطب کریں، احتساب کریں اور ان سے صاف کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ راستہ ہونا چاہیے. دین سے غفلت، عیش و عشرت تم میں نہیں ہونی چاہیے. جب مسلمانوں میں عیش و عشرت آتی ہے تو مسلمان بزدل ہو جاتا ہے. جب عیش و عشرت آتی ہے تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ بزدل ہو جاتا ہے. تم میں عیش و عشرت تم میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کون کرے گا، کسی مہدی کا انتظار ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكِي، اقبال نے اس حقیقت کو سمجھا تھا اور اس نے صاف کہا تھا، ہے حقیقت جس کی دی کی احتساب کائنات. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کی دی کی احتساب کائنات. اللہ تعالیٰ بھائی توفیق نصیب فرما دے ہمیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.